الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنا ثواب کا کام ہے، کیا اس کو لکھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
کیوں نہیں. درہ منصور میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فائز گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کی خاطر عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟
الحمدللہ عز و جل، میری پسندیدہ شخصیت سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اگر مقتدی نے امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اپنی تکبیر تحریمہ مکمل کر لی تو اس کی نماز پر کیا اثر پڑے گا؟
اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
امام رکوع میں تھا، مقتدی جلدی سے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں شامل ہو گیا، نماز ہوگی یا نہیں؟
تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اللہ تعالی علی محمد.
امام صاحب رکوع میں ہو تو اس وقت جماعت میں کس طرح شمولیت اختیار کی جائے؟
کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیں، ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں. نماز میں صرف وہی ہاتھ باندھا جاتا ہے جہاں کچھ پڑھنا ہو، لہذا اب دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں.
نماز کے تفصیل احکام سیکھنے کے لیے رسائل اطاریہ حصہ اول کا مطالعہ فرمائیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟
پہلے تو یہ پوچھیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. اجنبیہ پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر، یعنی اے اللہ عز و جل، میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بدقسمتی سے آج کل مردوں اور عورتوں کا اختلاط عام ہے، مخلوط تعلیم کا بھی نظام ہے، نہ عورتیں مردوں سے پردہ کرتی ہیں نہ مرد عورتوں سے محتاط رہتا ہے. یاد رکھیے، مردوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ترجمہ کمزور ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، عورتوں کے لیے ارشاد ربانی ہے. وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. ترجمہ کنزل ایمان، مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ عز و جل بروز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا. حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا زنا کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے، فرمایا آنکھ سے. ایک حدیث پاک میں ہے، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر کے پانی سے بجھایا گیا ہے. تو جو کوئی خوف خدا عز و جل کے سبب اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اس کو ایسا ایمان نصیب ہوگا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ایک اور حدیث پاک میں ہے، آنکھ بھی شرم گاہ کی طرح زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا نظر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اکثر آپ کے کھانے میں سبزی شامل ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمائیے.
سبزیوں میں الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکہ بہترین سالن ہے، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی بھی بہت پسند تھی. جس دسترخوان پر سبزی ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. قدو شریف، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مقدر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا. یہ سرکار علی وقار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، اے لوگوں کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو ڈال دیا کرو کیونکہ یہ غمگین دل کے لیے باعث تقویت ہے. اس میں ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی ٹھنڈک گوشت کی گرمی کو دور کر کے اس کو معتدل کر دیتی ہے. بہت چھوٹے چھوٹے قطلے ہوں یا پیس کر ڈالیں، بڑے قطلے ڈالنے میں بھی مذائقہ نہیں. کہ کدو شریف کھانے سے عقل بڑھتی ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک خیاط نے یعنی درزی نے مدعو کیا، میں بھی ساتھ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا. اس نے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا جس میں کدو شریف اور خشک گوشت کی بوٹیاں تھیں. میری آنکھوں نے دیکھا کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو شریف ڈھونڈ ڈھونڈ کر تناول فرما رہے تھے. اس دن کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا. مصطفیٰ کی پسند اپنی پسند. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. صلوا علی الحبیب.
آپ کے دسترخوان پر زیتون دیکھتا ہوں اور آپ اس میں سے ایک یا تین عدد کھاتے ہیں اور اس کے بیج کو پھینکنے سے منع بھی فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب؟
میں زیتون شریف کو تبرکن کھاتا ہوں. دراصل زیتون ایک مقدس درخت ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. ترجمہ کنز الایمان, برکت والے پیڑ زیتون سے. تفسیر صافی شریف میں زیتون شریف کے لیے 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے, جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلوۃ والسلام, بلکہ خود نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں. طاق یعنی طاق عدد یعنی 1, 3, 5, 7 وغیرہ کھانے کی اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان کچھ اس طرح ہے, جو چیز شمار کرنے کے لائق ہو, مثلا کھجوریں, زردالو, انجیر وغیرہ, تو ان کو طاق عدد میں کھائیں. یوں ایک طرح سے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا ذکر رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی واحد و یکتا ہے, اس کا جوڑا نہیں, لہذا جفت یعنی 2, 4, 6 وغیرہ سے طاق اولا ہے. زیتون شریف کے مبارک بیج نہ پھینکنے کی وجہ بھی ظاہر ہو چکی کہ اب اس کا ادب کرنا ضمیر کی رہنمائی سے ہے. طوفان سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلا درخت جو اگا وہ زیتون شریف کا ہے, اور سب سے پہلے یہ کوہ طور پر اگا جہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب الانام جل جلالہ سے ہم کلام ہوئے. زیتون شریف کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک یہ درخت باقی رہتا ہے. خزائن العرفان شریف میں ہے اس کے پتے نہیں جھڑتے, اس کے تیل کو زیت کہتے ہیں, اس میں جو خوبیاں ہیں وہ دنیا کے کسی اور تیل میں نہیں. ابو نعیم کی روایت میں ہے اللہ عز و جل کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو, کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے, جن میں سے ایک جزام یعنی کوڑ بھی ہے. زیتون کا تیل روزانہ 25 گرام کھانے سے پرانی قبض دور ہوتی ہے. زیتون کا اچار بھوک بڑھاتا ہے اور قبض کشا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
اکثر آپ کو دیکھا ہے کھانا شروع کرنے سے قبل پانی پیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
میں نے قول پڑھا ہے کھانے سے پہلے پانی پینا شفا, بیچ میں پینا دوا, اور آخر میں پینا وبا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اطباء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. طب کے لحاظ سے پھل کھانے سے پہلے پانی پینا مفید ہے. اصولاً پھل کھانے سے پہلے کھانا چاہیے, لیکن آج کل پھل عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے. چائے سے پہلے پانی پینا بھی مفید ہے. پانی پینے کی تو بڑی برکت ہے. بلڈ پریشر جس کو ہائی رہتا ہو یا پرانی قبض ہو, بلکہ کینسر تک کے لیے بھی پانی کے ذریعے علاج ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
گناہوں کی بیماری دور ہونے کے لیے کوئی آسان اور مختصر ورد ارشاد ہو.
یا بدلو یعنی اے بھلائی کرنے والے, اول آخر ایک ایک بار درود شریف اور یا بدلو 7 بار پڑھ کر اپنے دل پر دم کریں. یہ عمل ہر روز صرف ایک بار کرنا ہے. گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے فضائل اور گناہ کے نقصانات اور اخروی سزاؤں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. نیز مختلف تکالیف اور اذیت اشیاء کو دیکھ کر غور کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے جو فلاں گناہ کیا اگر اس کی سزا میں مجھے اس تکلیف میں جو قبر و جہنم کے عذاب کی تکلیف سے بہت ہلکی ہے مبتلا کر دیا گیا تو میں برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کا ہولناک عذاب کیسے سہ سکوں گا. بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ چراغ روشن کرتے وقت جہنم کی آگ کے تصور سے رو پڑتے تھے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت روتے رہتے تھے. لوگ جب سبب گریہ دریافت کرتے تو فرماتے کہ میں اس تصور سے خوف زدہ ہوا جا رہا ہوں کہ اگر مجھے گناہوں کی سزا کے طور پر گرم پانی میں غوطے دیے جائیں تو برداشت نہ کر سکوں, جبکہ مجرموں کو تو جہنم کی خوفناک آگ میں غوطے دیے جائیں گے تو اسے کیسے برداشت کر سکوں گا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, خطاؤں کو میری مٹایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی. عز و جل مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اس کو فارم میں درج کر لیں, ہر مہینے جمع کرواتے رہیں اور مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ کو کئی بار دیکھا ہے کہ جب آپ کہیں مدعو ہوتے ہیں ایسے دسترخوان پر کھانے سے جتنا فرماتے ہیں جس پر کپڑے کے کارخانے وغیرہ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
کسی بھی زبان دسترخوان پر کچھ لکھا ہوا ہو اس پر کھانا منع ہے. بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو اس کو کام میں لانا, بچھونے پر کچھ لکھا ہو اس کا استعمال کرنا منع ہے. ہر زبان کے حروف تہجی یعنی الفابیٹ کا ادب کرنا چاہیے. سچی بات تو یہ کہ میں ایسے چپل پہننے سے بھی کتراتا ہوں جس میں کمپنی وغیرہ کا نام کا ہوا ہو. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
مدینہ حضور آپ کا فرمان بجا, مگر ایک دسترخوان یا چپل ہی کا مسئلہ نہیں, آج کل تو ہر چیز پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. آج کل تو تحریری اور اخباری کاغذ بے دردی کے ساتھ قدموں تلے روندے جاتے ہیں, ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
واقعی اب حالات ایسے ہی ہیں, مگر جتنی ہو سکے اتنی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. اخبارات ہرگز ردی میں نہ بیچیے, جہاں تک ممکن ہو تحریریں وغیرہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے بجائے جمع کر کے سمندر کے حوالے کر دی جائے. یقیناً با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حکایت ہے ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا, راستے میں کنواں آیا, ٹھوکر لگی اور اندر جا پڑا, دم نکل گیا. اسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا. ساحل نے حیرت سے کہا کیا تو شرابی نہ تھا؟ جواب دیا واقعی میں شرابی تھا اور مرا بھی نشے کی حالت میں, مگر سبب کرم یوں ہوا کہ جب میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا، سرے راہ ایک کاغذ کا پرزا نظر آیا، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھی۔ اپنے پیارے اللہ عز و جل کا نام زمین پر پڑا دیکھ کر میں تڑپ گیا، کاغذ اٹھایا اور اس کو نگل گیا، آگے بڑھا، کنویں میں گرا اور مر گیا۔ قبر میں منکر نکیر تشریف لائے اور انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا مجھ سے سوالات کر رہے ہو، حالانکہ میرے پیارے اللہ عز و جل کا مقدس نام تو میرے پیٹ میں ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو بخش دیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
عورت غیر مرد کا جھوٹا کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟
اگر لذت شہوت کے سبب کھائے پیے گی تو گناہگار ہوگی۔ اسی طرح مرد بھی عورت یا امرت کا جھوٹا لذت کے ساتھ نہیں کھا پی سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
تو کیا عورت اپنے پیر و مرشد کا جھوٹا بھی نہ کھائے پیے؟
بزرگوں کا جھوٹا تبرکن کھانے یا پینے میں مذائقہ نہیں، ہاں اگر اپنے پیر کا جھوٹا کھانے میں بھی شہوت بڑھتی ہو تو اب ناجائز ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
کیا میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟
ہاں اس میں مطلقاً حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
کیا مخنص پر نماز روزے فرض ہیں؟
کیوں نہیں، اگر عاقل و بالغ مسلمان ہے تو وہ بھی شریعت کے احکام کا مکلف ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
کیا پیشاب گاہ سے ہوا خارج ہونا ناقض وضو ہے؟
نہیں، عورت و مرد دونوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر آگے کے مقام سے ہوا خارج ہوئی تو وضو نہ گیا۔ بعض اوقات آگے سے ہوا خارج ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قطرہ آ گیا، حالانکہ وہ ہوا ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
اگر پیچھے سے بہت معمولی سی ہوا خارج ہو تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟
جی ہاں، پیچھے سے اگر یقینی طور پر معمولی سی ہوا بھی خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ بہت وہمی ہوتے ہیں، ان کو بار بار شبہ پڑتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اور اس وجہ سے وہ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، یا وضو کیے کافی دیر گزر چکی ہو تو پھر یہ سوچ کر دوبارہ وضو کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب ایسا یقین ہو کہ قسم کھا سکے، مثلاً وہ یہ کہہ سکے خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر ایسا یقین نہ ہو تو محض وسوسوں سے وضو نہیں جاتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب۔
شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا کوئی آسان ترین عمل ارشاد فرمائیے۔
وسوسے کی طرف توجہ نہ دینا بھی دافع وسوسہ ہے۔ اگر وسوسے پر غور کرنا شروع کر دیا تو سمجھو شیطان کی مراد پوری ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
مدینہ، تفصیلی معلومات کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج ملاحظہ فرمائیں۔
صلو علی الحبیب۔
پریشانی دور ہونے کا کوئی ورد ارشاد فرما دے رہی؟
لاہور شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، اس سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں. ان میں سب سے آسان تر بلا پریشانی ہے. لاہور شریف روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیاں دور ہوں گی. دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
کیا حج یا عمرے کے لیے سوال کر سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے. شہزادہ اعلی حضرت حضور سیدی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی پینا ہوتا تو یہ سوال نہ فرماتے کہ پانی لاؤ، بلکہ ارشاد ہوتا مجھے پیاس لگی ہے. یہ سن کر جھٹ اٹھ کر کوئی نہ کوئی خادم پانی پیش کر دیتا. یہ تقویٰ کی باتیں ہیں، ورنہ اس طرح کے سوالات کرنا کہ چابک اٹھا دو یا عقیدت مندوں سے کہنا کہ پانی پلا دو، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں. ہاں اب پینے کے لیے مخصوص پانی یعنی منرل واٹر کی بوتلیں بکنا عام ہو گئی ہیں، اس پانی کا شرعی اجازت کے بغیر سوال نہیں کر سکتے. جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے بے پرواہ کرے وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں؟ فرمایا صبح و شام کا کھانا. ہاں جو مسکین ہے وہ سوال کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مسکین کی تعریف بھی بتا دیجئے.
جس کے پاس ایک دن کے کھانے اور پہننے کا نہ ہو وہ مسکین ہے. اگر کپڑے ہیں مگر کھانا نہیں تو کھانے کے لیے سوال کر سکتا ہے، اور اگر کھانا ہے اور کپڑے نہیں تو اب کپڑے مانگ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
بعض لوگ بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، ان وعیدوں کی روح سے وہ سخت مجرم ہوئے؟
جی ہاں، بطور پیشہ بھیک مانگنا حرام ہے، اور ایسوں کی حالت سے جو واقف ہے اسے جائز نہیں کہ ان کو دے. آج کل تو گداگری باقاعدہ پیشہ بن گئی ہے، گداگری حرام ہے. بعض لوگ ویسے بھیک مانگتے، چلو وہ اس طرح نہیں کرتے لیکن ان کی عادت ہوتی کماتے نہیں، بس وہ مالداروں کی خوشامدیں کرتے رہتے اور ان سے مانگتے رہتے اور گزارا کرتے رہتے. تو بہرحال ایسوں کی حالت سے جو واقف ہے اسے جائز نہیں کہ ان کو خیرات دے. جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پناہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب.
کیا گنے کے رس جوس یا دودھ سے وضو ہو جاتا ہے؟
نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
اگر کئی روز سے پانی کی بالٹی کھلی رکھی ہوئی ہے تو کیا اس سے وضو اور غسل درست ہے؟
جی ہاں، پانی پڑے پڑے ناپاک نہیں ہو جاتا. نیز محض شخص سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟
وہ ٹھہرا پانی یعنی دہ در دہ سے کم، دہ در دہ یعنی 5 گز لمبا اور 5 گز چوڑا حوض. تو جو دہ در دہ سے کم ہو، جس میں کسی بے وضو شخص نے ہاتھ یا انگلی یا پورا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بغیر دھوئے ڈال دیا یا بلا ارادہ پڑ گیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو مذاقہ نہیں۔ اگر ہاتھ دھویا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا کار ثواب ہو، مثلا کھانے کے لیے یا وضو کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ اگر وضو کر رہا تھا اور پانی دھونے کے لیے چلو بھرا ہوا ہے اور یہ خارج ہو گئی تو چلو کا پانی مستعمل ہو گیا اور پہلے دھوئے ہوئے اعضاء وضو میں دھلے ہوئے، نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ ہاں دوران غسل اگر ری خارج ہوئی تو صرف اعضاء وضو بے دھلے ہوں گے، باقی جو بدن دھل چکا ہے وہ بے دھلا نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
مستعمل پانی کو وضو اور غسل کے قابل بنانے کا طریقہ بھی بیان فرما دیجئے۔
اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اچھا پانی اس سے زیادہ مقدار میں ملا دیں، سارا پانی اچھا ہو جائے ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی۔
مستعمل پانی سے نجاست زائل نہیں کر سکتے؟
مستعمل پانی ناپاک نہیں، اس سے نجاست بھی زائل ہو جائے گی، اس سے کپڑے اور برتن وغیرہ بھی دھو سکتے ہیں۔ ہاں مگر وضو کرتے ہوئے مستعمل پانی کپڑوں پر ٹپکانا یہ خلاف اولا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
کیا مستعمل پانی پی سکتے ہیں؟
فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس کا پینا اور اس سے آٹا گوندنا مکروہ لکھا ہے، اور یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے، پی لے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔
صلوا علی الحبیب۔ صلو